والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال تبارك وتعالى في سورة التحريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال جل وعلا في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا آمين يا رب العالمين. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران تنظیم اسلامی کی ایک آل پاکستان تربیت گاہ لاہور میں منعقد ہوئی. اس موقع پر ایک تو ایک رابطہ عوام کی ہم نے کوشش کی اور جس حد تک ہمارے وسائل و ذرائع اور جو بھی ہمارے پاس افرادی قوت تھی اس کے ذریعے سے کوشش کی کہ لاہور کے شہریوں کو متوجہ کریں کہ وہ اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اس لیے کہ حالات کے تیور خطرناک ہیں اور اندیشہ یہی ہے کہ ہم عذاب الہی کی لپیٹ میں ہیں. اگرچہ دعا ہے کہ یہ کوئی آخری فیصلے والا عذاب نہ ہو بلکہ ان تنبیہات کے ذریعے سے ہو جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مواقع پر ہے اور خاص طور پر سورہ سجدہ میں آیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کے ساتھ ہی مسجد شہداء میں چار دن متواتر درس قرآن کا ایک سلسلہ جاری رہا. اس کے دوران میں نے توبہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی، خاص طور پر یہ کہ توبہ انفرادی بھی ہوتی ہے اور توبہ اجتماعی بھی ہوتی ہے. میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے جو آخری آیت ہے وہ سورہ نور کی ہے، اس میں لفظ جمیعہ کا لفظ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اور اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اسی مناسبت سے آج میں اس موضوع پر کچھ بنیادی باتیں جو ویسے تو بارہا بیان ہوئی ہیں لیکن تذکیر جو کہ اصل مقصد ہے اس خطبہ جمعہ کا، تذکیر بالقرآن، تذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اسی کے ذیل میں توبہ کی حقیقت کیا ہے، ہمارے دین میں توبہ کی عظمت کیا ہے، توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے، توبہ واجب ہے لازم ہے، توبہ کی قبولیت کی کیا شرائط ہے، کتنی مختلف اقسام کی توبہ ہوتی ہے، پھر یہ کہ توبہ کے دوران جبکہ وہ انفرادی سطح پر ہو، جبکہ ایک فرد توبہ کرتا ہے تو اس کی باطنی نفسیاتی کیفیات کا تجزیہ کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہے. تو میں آج خاص طور پر ریاض الصالحین کا یہ نسخہ لے کر آیا ہوں جو احادیث نبویہ کا ایک نہایت مقبول اور مشہور اور معروف مجموعہ ہے، انتخاب ہے. اس میں جو بھی اہم کتابیں ہیں، مجموعہ ہے احادیث نبویہ کے، ان سے ایک خاص اعتبار سے یہاں سلیکشن کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ فقہی معاملات سے متعلق احادیث اس میں نہیں لائی گئی، بلکہ اس میں تمام احادیث جو ہے وہ اخلاقی نوعیت کی، دین کی بنیادی تعلیمات، اخلاق انسانی اور آداب معاشرت، وہ چیزیں کہ جن کو عام طور پر قانونی مباحث میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن واقعہ یہ کہ دین کا لب لباب تو یہی ہے، دین میں جو شے اصل مطلوب ہے وہ یہی چیزیں ہیں. اس اعتبار سے یہ مجموعہ جو ہے یہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں بہت ہی مقبول مجموعہ ہے. امام نووی کا نام آپ نے سنا ہوگا یقیناً، مشہور شارح ہیں صحیح مسلم کے، اور انہوں نے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے. اس میں جو باب التوبہ ہے اس کی شروع کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ توبہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے ان کے متن کے حوالے سے آئیں. فرماتے ہیں امام نووی، قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. علماء کا اس پر اجماع ہے، علماء کا یہ قول ہے متفقہ کہ ہر گناہ سے توبہ لازم ہے، واجب ہے. اب اس توبہ کی شرائط کیا ہے؟ فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ گناہ کے جس سے توبہ کرنی مقصود ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ بندے اور رب کے مابین معاملہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں حقوق اللہ، حق العبد اس میں شامل نہیں، کسی بندے کا کوئی معاملہ اس میں شامل نہ ہو، بلکہ وہ معاملہ خالص بندے اور رب کے مابین ہو. لا تتعلق بحق آدمی، کسی آدمی کا کوئی حق اس میں متعلق نہ ہو. فلاح ثلاثۃ شروط، تو اس کی پھر صحت کے لیے تین شرائط ہیں. شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر اسی شے کا وجود ہی نہ ہو سکتا. جواب شرط، اس کا وجود میں آنا شرط کے پورے ہونے پر منحصر ہے، لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اگر ہیں تو پھر وہ توبہ صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ توبہ نہیں. احدہا، ان تین شرائط میں سے ایک یہ ہے، ان یقلع عن المعصیہ، کہ اس معصیت کو واقعتاً ترک کرے. اگر ترک نہیں کر رہا اور توبہ کی گردان کیے چلا جا رہا ہے، توبہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے چاہے وہ ہزار دانے کی تسبیح ہو اور روزانہ پڑھ لیتا ہو، لیکن اس معصیت پر اس کا دباؤ ہے، ابھی اس کے اوپر وہ قائم ہے، تو توبہ کی شرط اولی پوری نہیں ہوئی. میں اس میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ چلیے اس کو کچھ فائدہ ہوگا، اس کو ذکر کا کچھ، جو ایک طبعی اس نے محنت کی ہے، جسمانی محنت کی ہے، بیٹھا ہے، وقت لگایا ہے، ہزار دانے کی تسبیح پر اس نے اگر توبہ کی گردان کی ہے تو اس وقت کے صرف کا کچھ اجر، اس کی کچھ اجرت اللہ کے ہاں مل جائے گی، لیکن توبہ نہیں ہوئی. جس کام کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا اس کی تو شرط اول بھی پوری نہیں ہوئی اگر اس نے معصیت کو ترک نہیں کیا. وسانی، اور دوسری شرط یہ ہے ایندم علی فعلہا، کہ اس معصیت کے ارتکاب پر اسے حقیقی ندامت ہو کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہوتی رہی ہے، یا کس کوتاہی کا مجھ سے صدور ہوتا رہا، اس پر حقیقی ندامت. یہی ہے وہ چیز جس کے لیے وہ علامہ اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے اور بالکل ان کی نوجوانی کے دور کا ہے، جس پر کہ داغ دہلوی نے انہیں بڑی داد دی تھی کہ اس عمر میں اور یہ شعر. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ شرمندگی کے احساس کی وجہ سے جب پیشانی عرقالوس ہو جاتی ہے، اس پر پسینہ آ جاتا ہے، تو اگر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو بندے کا تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی پیشانی کے یہ پسینے کے قطرے جو ہیں بہت پسند ہیں. وہ شان کریمی انہیں موتیوں کی طرح چنتی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. تو پہلی شرط ان یقلع، ترک کرے اس معصیت کو. دوسری شرط ان یندم علی فعلہا، حقیقی ندامت ہو اس پر. وثالث ہو، اور تیسری شرط لازم اس توبہ کی صحت کے لیے یہ ہے، ان یعظم اللہ یعود الیہا ابدا، ایک عزم ہو مسمم کہ دوبارہ کبھی بھی اس کا ارتکاب نہیں کروں. اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. اس وقت اس عزم کا ہونا لازم ہے، ایک مرتبہ اس کا ترک لازم ہے، لیکن کچھ کمزور طبائع ہوتی ہیں کہ آج توبہ کی، تینوں شرطیں اس کی صحیح ہیں، حقیقی ندامت بھی ہے، چھوڑ بھی دیا ہے، عزم مسمم بھی ہے، لیکن پھر کسی وقت پھسل گئے، پھر جذبات کی رو میں بہہ گیا، کسی ایسے ماحول کے نرجے میں آ گیا کہ پھر اس کے ضبط کے بندر جو ہے وہ ٹوٹ گئے، پھر گناہ کا صدور ہو جائے. اس میں کوئی شے اس توبہ کو ساقط نہیں کرے گی، بلکہ اثر نو توبہ کرنی ہوگی. کمزور تباہ اگر اسی طریقے پر چلتی رہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے یا واقعی پر اس کا معاملہ یہ ہے، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں، اللہ کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ جانتا ہے. اگر کوئی غریب اتنا ناتواں ہو گیا ہے جسمانی طور پر کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن وہ اپنی سی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ پہم کوشش کیے چلے جانا بھی یقیناً بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ نہیں کہ پھر اس معصیت کے اوپر انسان ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے. لہذا یہ اس کی شرط نہیں ہے کہ پھر کبھی نہ کرے بالفعل، یہ شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے پھر خطا ہو جائے، پھر پاؤں پھسل جائے، کوئی حرج نہیں. باز آ باز آ ہر چی ہستی باز آ، اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نوبیزی نیز، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، سو مرتبہ بھی اگر توبہ تم نے توڑ دی ہے، تمہاری ناتوانی جسمانی ہی تو نہیں ہوتی، قوت ارادی کی بھی تو ناتوانی ہے، عظیمت نہیں ہے، انسان کی قوت ارادی کمزور ہے، تو اس کو اللہ جانتا ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے، بار بار پھسل جاتا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی سابق توبہ درست نہیں تھی. کسی توبہ کے اس وقت درست ہونے کی شرطیں تین ہیں، وہ یہ کہ نمبر ایک، اس معصیت کو بالفعل ترک کرے، نمبر دو، حقیقی ندامت دل میں ہو، نمبر تین، اس وقت ایک عزم مصمم ہو کہ اب آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا. یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی صحت کے لیے ان معاملات میں کہ جو خالص حقوق اللہ کے ذمہ میں. اس کے بعد امام نووی فرماتے ہیں، فَإِن فَقَدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر ان تین شرطوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی، فقدان ہوگا اس کا، وہ توبہ صحیح نہیں ہوگی. وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِعَدْمِيَةٍ، اب اگر معصیت جو ہے، گناہ جو ہے، وہ کسی انسان سے متعلق ہے، اس کا مال چرا لیا، اس کی امانت سے اس میں خیانت کی، اس پر تہمت لگائی، اس کی غیبت کی، اس کا حق جو ہے غصب کر لیا، اگر یہ انسان سے متعلق ہے تو فرماتے ہیں فشروطها اربعۃ، تو اس کی شرائط اب صحت کی پھر چار ہے. هذه الثلاثۃ، جو تین پہلے بیان ہو چکی ہے، وہ تین کی تین، وہ بھی اس میں شرط لازم. وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، اور چوتھی شرط اضافی یہ ہوگی کہ جس کا حق مارا ہے اس کی تلافی کرے، مال کا معاملہ ہے مال واپس کرے، اگر ایسا معاملہ ہے غیبت کی تھی معافی طلب کرے، اس کے اوپر کوئی تہمت لگائی تھی تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ جو مجھ سے چاہو تم اس کے لیے ہر جانہ لے لو، جو مجھے سزا دینا چاہو دے لو. اس سے جب تک کہ معاملہ صاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ جیسے کہ ایک اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہو کر رہے گا، اور وہاں حساب کتاب کے لیے ہمارے پاس کرنسی کیا ہوگی؟ صرف اعمال. اسی لیے ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے ایک سوال کیا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ قلاش آدمی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. حضور ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص قرار پائے گا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت سی نمازیں اور بہت سے روزے اور بہت سے نوافل اور بہت سی عبادات لے کر آیا، لیکن وقد اکل مال ہاضا و شتم ہاضا و قذف ہاضا، فلاں کا بال ہڑپ کر گیا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی. اب یہ لوگ جو ہیں جن پر اس نے زیادتی کی تھی مدعی بن کر عدالت خداوندی میں آئے گی. وہاں جو اب ایکسچینج ہوگا، وہ ایکسچینج جو ہے یہ وہاں کا فورن ایکسچینج ہے، وہ ہے صرف اعمال. کسی کو ہر جانے کے طور پر اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، کسی کی تلافی اس کے روزوں سے ہوگی، کسی کو اس کی کوئی اور عبادت کوئی اور نیکی، یہاں تک کہ نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جائے گا. دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے، اب ریورس گیئر لگے گا کہ ان دعوے داروں کے گناہ جو ہے وہ اب اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے. یہاں تک کہ الفاظ حضور کے یہ ہے کہ پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. تو یہ میں نے آپ کو شرائط بیان کر دی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر توبہ نہیں ہے، توبہ کی تسبیح سے توبہ نہیں. توبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ توبہ یا توبو، لوٹنا پلٹنا. اور یہ لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے بھی. اور جو فعال کا صیغہ ہے اس میں، مبالغے کا صیغہ فعال کے وزن پر، وہ تواب بندے کے لیے بھی اور تواب اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تواب بارہا آیا ہے، تو وہ تواب الرحیم. بندے کے لیے یہ لفظ آئے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. تو توبہ کا لفظ جو ہے دونوں کے استعمال ہوا، البتہ عربی زبان میں صلہ کا بڑا فرق ہے اس میں، زمین و آسمان کا ہے. بندے کی توبہ الہ کے ساتھ آتی ہے، توبو اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو. اور اللہ کے لیے یتوب علیہم، وہاں اعلیٰ کا صلہ آئے گا، اللہ کا مقام بلند ہے، اس کی طرف ہمارا رجوع جو ہے اس کی جناب میں، اس کی طرف ہے. اور اللہ اپنے اس مقام رفیع سے بندے پر متوجہ ہوتا ہے اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ. تو اللہ کے لیے جب لفظ آئے گا یہ فعل کی شکل میں، تو اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ آئے گا، تم علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہم پر اپنی شفقت وہ متوجہ فرما دے، ہم پر نظر کرم فرما. اور بندہ جب کرتا ہے تو توبو اللہ، اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ. اب اس توبہ کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے دین میں فلسفے کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک بڑا بنیادی جو مغالطہ لاحق ہوا کرسچینٹی کو، ان کی فکری اور اعتقادی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ اس معاملے میں حقیقت سے، اس کے فہم سے محروم لے جانے کی بنا پر ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی. اس میں تورات اور قرآن دونوں متفق ہیں. حضرت آدم کو منع کیا گیا کہ فلا درخت کے قریب مت پٹکنا، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. شیطان نے پھسلایا، وسوسہ لہما الشیطان، ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی، سبز باغ دکھائے، طرح طرح سے ان کو آمادہ کر لیا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، معصیت ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. لیکن قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے، اس پر انہوں نے توبہ کی، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن مجید نے فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. جب توبہ قبول فرما لی تو اب حساب صاف ہو گیا. یہ ہے وہ حصہ کہ جو ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا. جب یہ چیز اوجھل رہ گئی تو اس کے کیا معنی ہوئے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے. نسل آدم کا ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے جد امجد آدم کا جو گناہ ہے اس کی پوٹلی لے کر آتا ہے سب. یہ ہے بہت بڑی غلطی، بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا دھوکہ. اور خشت اول تو نہد میں بار کج تا سریا بھی رمت دیوار کج، ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری، جو خطاؤں کے ردے چڑھے ہیں تو پھر اب اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہے. پیدائشی گناہ گار کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بن گئے ہیں جو ان کو مان لیں. سولی پر چڑھ کر انہوں نے جان دے دی. ان کے الفاظ میں کہنا انتہائی ذلت کی موت انہوں نے جو ہے وہ قبول کر کے وہ گویا کہ انہوں نے کفارہ ادا کر دیا اپنے ماننے والوں کی طرف سے. اچھا اب یہ جب پیشگی کفارہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب چھوٹ ہو گئی آپ کو، آپ جو چاہے کریں. یہ بہت بڑا مغالطہ جس نے کہ اس پورے مذہب کی جڑیں ہی جو ہے وہ کھوکھلی کر دی اور اس کو بالکل غلط رخ پڑ ڈالا. اسلام یہ کہتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ اصول ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کبھی توبہ کیا ہی نہیں، کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس کا کوئی ریزیڈول افیکٹ نہیں رہتا، اس کے کوئی اثرات باقی نہیں رہتے. توبہ صحیح ہو تب، اگر توبہ صحیح نہیں ہے تو بات دوسری ہے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ توبہ کی وہ شرائط ہے. وہ توبہ صحیح ہے تو پھر اب اس کا اثر جو ہے، بلکہ میں ابھی آیات آپ کو سناؤں گا کہ اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کا اندراج ختم کر کے اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو دھو دیا گیا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور یہ بدلنا دونوں طرح کا ہے، ان کے نامہ اعمال سے بھی اس برائی کی جگہ نیکی کا اندراج، اور ان کے دامن اخلاق کا بھی جو دھبا ہے اس کو دھو کر اس پر بھی کوئی پھول اور اس پر بھی کوئی خوشنما اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز جو ہے وہ بن جائے. دامن کردار اور نامہ اعمال دونوں میں سے برائی کا محو ہو جانا اور اس کی جگہ پر نیکیوں کا آ جانا، یہ ہے اسلام کے نزدیک توبہ کا مقام. یہ بھی جان لیجئے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے. اس میں تین لیولز ہوں گے. پوری نوع انسانی کے لیے یہ توبہ کا دروازہ ایک حدیث نبوی میں آیا ہے، اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکلے. یہ آثار قیامت میں سے، علامات قیامت میں سے ایک اہم یہ بھی ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، گویا کہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اب قیامت آ رہی ہے. اس وقت تک مجموعی اعتبار سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اس سے ذرا نیچے اتریے، قوموں کے لیے جس طریقے سے کہ رسولوں کی قومیں ہلاک کی گئی جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے بھی آثار عذاب کے آغاز سے قبل تک دروازہ کھلا تھا. لیکن جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے اب دروازہ بند ہو گیا. صرف ایک استثناء حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ہے، الا قوم یونس، لیکن یہ کہ وہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اس وقت میری اس وقت کی گفتگو کے اعتبار سے صرف یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایکسیپشن پروو دی رول. اگر اسے استثناء کہا جا رہا ہے تو گویا کہ خود ثابت ہو گیا کہ قانون یہ نہیں ہے. قانون وہی ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے تو اب توبہ مفید نہیں ہے. پوری نوع انسانی کے لیے جب اس قیامت کے آثار شروع ہو گئے تو توبہ کا دروازہ بند. قوموں کے لیے جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند. اور ایک فرد کے لیے ما لم یغرغر، حدیث نبوی. جب تک وہ گھنگرو نہیں بولتا. یہ جو انسان کے نزع کے عالم میں جب سانس رکتا ہے, حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق, اس وقت تک توبہ کرنے والا کھلا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. لیکن اب اس پر انسان جری ہو جائے, یہ اس کا بالکل جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں منطق میں, وہ ہوگا کہ اس وقت تک آپ انتظار کریں, ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آ جائے. اس لیے وہ تو معاملہ, پھر یہ کہ معاملہ نیت کا اللہ کے ساتھ ہے, وہ تو جانتا ہے کہ آپ کا معاملہ یہ نیت یہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ خود ہو گیا ہے تو موت کے آثار شروع ہونے تک در توبہ باہر. اب اس کی ایک اور بحث, توبہ کی ہمارے دین میں عظمت کیا ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایسی ایسی احادیث موجود ہیں کہ کس قدر پیاری ہے توبہ اللہ کو بندے کی. ویسے تو یہ کہ بائبل کی سٹوری آپ نے سے بہت سے حضرات نے پروڈیگل سن پڑھی ہوگی, کہ ایک والد کے 12 بیٹے تھے, 11 بہت فرما بردار تھے, بہت اس کے سعادت مند تھے, مانتے تھے, خدمت کرتے تھے. ایک نٹکھٹ تھا, شریف تھا, علیحدہ ہو گیا, چلا گیا. اب اس کے بعد کہیں وہ بہت بھٹک کر, بہت گمراہ ہو کر پھر وہ کبھی آیا, جب لوٹ کر آیا ہے تو والد نے جشن منایا اور اس کی خوشیاں منائی. تو وہ 11 بیٹے جو ہیں انہوں نے شکایت کی کہ ہم تو ساری عمر آپ کی خدمت کرتے رہے, ہمارے لیے تو کبھی اس طرح کا کوئی جشن آپ نے منایا نہیں, اور یہ نٹکھٹ شریف اتنے عرصے تنگ کر کے اور پریشان کر کے اور صدموں سے دوچار کر کے آئے تو آپ نے جشن منایا. تو انہوں نے مثال دی, پھر وہی مثال ہے اس توبہ کی کہ کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی بھیڑوں بکریوں کا چرانے والا گلے بان ہو اور اگر کہیں اس کی ایک بھیڑ گم ہو جائے تو وہ پورے گلے کو چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے. تو کھوئی ہوئی بھیڑیں جو ہیں ان کی یہ نہیں ہے کہ اس کی ایک بھیڑ کی وقت جو ہے ان 100 بھیڑوں سے زیادہ ہو گئی, لیکن یہ فطرت ہے کہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے انسان جو ہے دور دور جو ہے اس کی تلاش میں پھٹتا ہے. تو اسی لیے وہ بائبل کے لفظ بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا جو بھٹک گئے اس راستے سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک گئے, وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں ایک گلے کی, میں ان کی تلاش میں آیا. حدیث میں جو اس کے لیے تمثیل آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی تمثیل, وہ انتہائی تمثیل ہو سکتی ہے جس میں نقشہ کھینچا گیا. بخاری میں بھی ہے, مختصر ہے, مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضور نے نقشہ پیش کیا ہے کہ کوئی شخص نق و نق صحرا میں سفر کر رہا ہے تنہا, اونٹنی ہے اس پر وہ سوار ہے, اسی پر اس کا کھانا ہے, راشن ہے, پانی ہے, چھاگل کوئی ہے, مشکیزہ ہے, لٹکا ہوا ہے. کچھ دیر کے لیے وہ کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے, اونٹنی پاس کھڑی ہے, بیٹھ گیا, ذرا آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب. اب اس شخص کی مایوسی کا تصور کی, امکانی حد تک ادھر دوڑ, ادھر بھاگ, ادھر جا, ادھر دیکھ, پوری کوشش کر کے کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا. تو لفظ یہ ہے کہ پھر وہ ایک درخت کی چھاؤں میں موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا. کوئی سوال ہی نہیں, پانی تھا تو اس پر, کھانا تھا تو اس پر, کوئی لمبی قیام کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ساری چیزیں اتار کر اور پھر اونٹ کو وہ اس کا گھٹنا باندھ کر چھوڑتا کہ اب یہ کچھ دور تک جا کر ادھر ادھر سے درختوں میں منہ مار سکے. وہ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا, لہذا کوئی اہتمام نہیں کیا, اسی میں آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. اب وہاں وہ اونٹنی نہیں ہے, امکانی حد تک تلاش کر لیا کہیں ملی نہیں, اب کیا ہے, موت ہے. تو مایوس ہو کر موت کے انتظار میں شخص بیٹھ گیا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی کھڑی. اب اس پر جو ہماری اردو میں یہ محاورہ شادی مرگ, کبھی خوشی سے بھی انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے کہ اس پر اتنی خوشی طاری ہوتی ہے, من شدت الفرح کے الفاظ ہے, فرح اتنا ہوتا ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ پروردگار تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن زبان جو ہے وہ اسی اپنی شدت فرح کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے, کہتا ہے اے رب, اے اللہ, تو میرا بندہ, میں تیرا رب. تو حضور فرماتے ہیں جتنی اس شخص کی خوشی ہے اپنی اس کھوئی ہوئی اونٹنی کو پانے سے، اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ سے. اب تصور کی میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں اب یہ مضامین ان آیات کے حوالے سے بھی دوبارہ ایک ترتیب کے ساتھ ذہن نشین کر لیجئے. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے عباد الرحمن، اور وہ اس اعتبار سے بہت منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں جن سے ایک شخصیت کا حیولہ وجود میں آتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کردار نگاری. تو ایک پورا کردار، ایک انسان کی شخصیت کا پورا حیولہ، اور اس میں وہ ٹاپ کی چیزیں اللہ نے جمع کر دی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. توازو ہے، فروتنی ہے، متانت ہے، تحمل ہے، حلم ہے، رات کی نماز ہے، رات کو سجدے میں اور کھڑے ہو کر گزارنے کی کیفیات ہے، پھر توازن اور اعتدال ہے کہ خرچ کرے انسان تو نہ اس میں فضول خرچی ہو اور نہ اس کے اندر بخل کا معاملہ ہو. یہ سمجھیے کہ بڑی میچور جو شخصیت ہو سکتی ہے انسانی، ایک بندہ مومن کی شخصیت جو پورے طور پر تعمیر ہو چکی ہو، جس کی شخصیت اس کے خد و خال، اسی کے ضمن میں یہ توبہ کا مضمون آیا ہے. پہلے تو تین بڑے بڑے گناہوں کا تعین کیا جو ہمارے دین میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، توحید میں خالص اور مخلص. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. وہ حق کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان. شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو سنسار، مرتد اس کی قطع سزا قتل، اور کافر حربی جس سے کہ جنگ ڈکلیئرڈ ہو. یہ نہیں کہ جو کافر جان مل جائے اس کو آپ سہتے کر دیں، ذمی ہے تو اس کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی. تو یہ چار شکلیں ہیں قتل، اس کے علاوہ کوئی شکل جو ہے شریعت میں نہیں آئی. تیسری چیز ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. دیکھیے ایک چیز پر تو انسان کے فکر کا کی صحت کا دار و مدار ہے، توحید. اس میں کجی آ گئی تو سبھی کج ہو گیا، خشت اول تو نے ہر بیمار کل سا سڑیا میرا مندر کا دیوار کج. دوسرے چیز پر انسانی تمدن کی بنیاد ہے مل جل کر رہنا، احترام نفس احترام جان ہی کی بنیاد پر رہنا. جس معاشرے میں جان کا احترام ختم ہو جائے تمدن کی جڑ کھوکھلی ہو گئی. تیسری چیز میں معاشرے کی جڑ ہے، معاشرہ جو ہے صالح معاشرہ جس میں اچھی کیفیات پائی جائے وہ وہی ہوگا جس میں زنا نہ ہو. جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں رہے گا، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں رہے گا، اور اس صدا میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ باغی ہوں گے، ان میں منفی کردار وجود میں آئے گا، معاشرہ ختم ہو جائے. اچھا اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ کام کرے گا اسے اس کی پاداش بھگتنی پڑے گی. لیکن اتنے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ رستگاری کی کوئی صورت ہی نہیں، الا من تاب، بلکہ یضاف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس شخص کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا یا کیا جاتا رہے گا، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیش انتہائی ذلیل و خوار ہو کر. تو یہ ایک کنٹراسٹ، اس کو کہتے ہیں نا سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک شدت دیکھیے، اب دوسری طرف دیکھیے تصویر کا رخ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کرے، توبہ کی وہ شرطیں، اور ایمان لائے یا ایمان کی تجدید کرے. پہلے سے مسلمان تھا تو جو گناہ ہو گیا اگر حقیقت ایک اعتبار سے، وہ ایمان سے نکل گیا، اسلام سے نہیں نکلا، ایمان سے تو نکلا ہے نا. حقیقی ایمان کے اندر تو کمزوری ہوئی، یہ حقیقی ایمان حدیث میں آتا ہے دل سے نکل کر انسان کے سر کے اوپر ایک پرندے کی مانند منڈاتا رہتا ہے، توبہ کرتا ہے تو لوٹتا ہے ورنہ غائب ہو جاتا ہے. تو الا من تاب و آمن، پہلے سے کافر تھا تو ایمان لائے، پہلے سے مسلمان تھا خطا ہو گئی تھی تو حقیقت ایمان اس کے ہاتھ سے جاتی رہی تھی، اس کے دل سے نکل گئی تھی، پھر ایمان کی تجدید کی اور ایمان اس کے دل میں داخل ہوا. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ دل میں ایمان دوبارہ آ گیا تو وہ عمل صالحا، پھر عمل تو لازمن درست ہوگا. ایمان ایسی غیر مؤثر شے تو نہیں ہے کہ دل میں ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، تو اس ایمان کا فائدہ کیا؟ اس کے دھیلے کی قدر و قیمت نہیں تھی. جس ایمان میں یہ تاثیر ہی نہیں کہ انسان کو صحیح کر دے، اس ایمان کی تو قدر و قیمت کیا ہے؟ تو لازمن عمل عملا صالحا. اب اس پر جو درجہ ہے وہ پہلے میں آپ کو وہ الفاظ جو ہے سنا چکا ہوں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، جو میں دونوں مفہوم کر چکا، یعنی سیرت و کردار میں سے بھی برائیاں ختم کر کے بھلائیوں کا بھلائیوں سے اور حسنات سے مزین فرما دے گا، اور وہ جو نام اعمال تھا اس پر سے بھی وہ برائیوں کے اور گناہوں کے دھبے صاف کر کے نیکی کا اندراج فرما دے. اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی، پھر فرمایا، یہ تاکید ہے اس پہلو سے، یہ توبہ کا جو ہے معاملہ، یہ مقام اس پہلو سے منفرد مقام ہے. توبہ کی اصل حقیقت اور اس کی شرائط کو ظاہر کرنے کے لیے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو توبہ کرے اور توبے کا یہ نتیجہ نکلے کہ عمل درست ہو جائے اور عمل کرے نیک، وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے یا جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے. جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ توبہ کی تسبیحوں سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ کی گردان سے توبہ نہیں ہے، توبہ تو اس طرح سے ہوگی، وہ توبہ جو عمل کو بدلے وہ توبہ ہے. پھر خطا ہو جائے، پھر انسان گر جائے، دوسری بات ہے بالکل. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے جیسے کہ توبہ تھا. اسی طریقے سے جو میں نے ایک بات پہلے عرض کی آپ سے، سورہ نساء میں وہ بات آئی ہے اور وہ اس پہلو سے وہ اہم مقام ہے. توبہ کے تین درجے کیے، ایک درجے اور آخری درجے، پہلے اور آخری کے بارے میں تو وضاحت کے ساتھ ایک بات فرما دی، درمیانی درجے کو حذف کر دیا. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ آراف میں جو واقعہ آیا ہے اس میں بھی درمیانی درجے کی بات کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا. ایک وہ لوگ جو گناہ سے مجتنب بھی رہے اور دوسروں کو روکتے بھی رہے، انہیں تو ہم نے بچا لیا، جو گناہ میں ملوث تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. درمیان میں نظری اعتبار سے خلا رہ گیا کہ جو روکتے تو نہیں تھے لیکن خود بھی گناہ میں ملوث نہیں تھے، رہ گیا نا خلا، اس کے بارے میں سکوت، تاکہ بین الخوف و رجا معاملہ رہے، امید بھی رہے اور خوف بھی رہے. اس میں نظر یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو وہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں عذاب کے، لیکن اخروی اعتبار سے غالباً ان کے ساتھ معاملہ درگی کا ہوگا. بہرحال یہ ایک رائے ہے جو میں دے رہا ہوں. اس وقت صرف مثال میں نے کوٹ کی کہ وہاں بھی ایسا ہی کیا گیا، ایک انتہائی بات کے لیے واضح بات، دوسری انتہا کے لیے واضح بات، درمیان میں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال مبین والحرام مبین وبینہما مشتبہات، حلال چیزیں بھی بالکل واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، حرام چیزیں بھی بالکل معین ہے کہ یہ حرام ہے، بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو جو شخص اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے اسے ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، مشتبہات سے بچنا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ توبہ کے ذمن میں آیا ہے کہ انما التوبت علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہاں لفظ آیا ہے علی کا، اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جن کی توبہ میں دو کیفیات پائی جاتی ہوں، ایک تو یہ کہ اس میں ارادے کو دخل نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے، جہالت کے معنی نادانی بھی ہے اور جہالت کے معنی جذبات میں بہہ جانا بھی ہے، اس کی وجہ سے ہو گیا، ارادہ نہیں تھا. ایک تو آدمی ایک کام کرتا ہے باقاعدہ پیش بندی کر کے، پلاننگ کر کے، ارادہ کر کے، اس کے لیے پورا اپنے لیے لائحہ عمل بنا کر. ایک یہ ہے کہ وقتی طور پر کوئی جذبات کی رو آ گئی, کوئی برے ماحول کا کوئی اثر ہو گیا اور خطا ہو گئی. اس کو کہا گیا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, اور جب ایسا ہوگا تو لازماً اس کا دوسرا حصہ بھی پورا ہوگا, ثم یتوبون من قریب. اس لیے کہ جذباتی رو, یہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے, تشبیہ دی ہے کہ یہ پہاڑی ندی نالوں کی طرح ہوتی ہے. سیلاب جیسا پہاڑوں میں آتا آیا اور گیا, اس کے بعد پھر سوکھی زمین ہے. بالکل اسی طرح جذبات تو آتے ہیں اور چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی, دفعتن آتے ہیں دفعتن چلے بھی جاتے ہیں. تو جیسے ہی جذبات کا ریلا جائے فوراً آدمی ہوش میں آئے یہ مجھ سے کیا ہو گیا, فوراً توبہ کرے. تو گویا کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر اس میں قسم کو داخل نہیں تھا, دخل نہیں تھا, اگر اس کے اندر ارادے نہیں تھا, اس کی پلاننگ نہیں تھی, اس کے لیے سارا نقشہ پہلے تیار نہیں کیا تھا آدمی نے, اور بلکہ وقتی طور پر ایک خطا کا صدور ہوا ہے, تو فوری طور پر اس کے وہ اس پر ندامت بھی طاری ہوگی اور فوراً وہ توبہ بھی کرے. اس کے بالکل ایکسٹریم یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے رہے لیکن عمل بھی برے کرتے رہے, یہاں تک کہ موت آ جائے. حتی اذا جاء احدہم الموت حضر احدہم الموت قال, تب وہ کہتا تبت الان, اب میں توبہ کرتا ہوں. تو ان کی کوئی توبہ نہیں, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, وہ میں بیان کر چکا ہوں. اب بیچ میں رہ گئے جن کے کافی وقت گزر گیا ہے, اب بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے, رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے, ہم نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی, لیکن بہرحال موت کے آثار بھی شروع نہیں ہوئے, تو ان کے لیے بھی نا امیدی والی بات نہیں کہی گئی ہے, دروازہ بند ان کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ان کے خلوص و اخلاص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. حقیقی پچھتاوا ہے تو اللہ کے تو علم میں ہے نا, اور یہ صرف ایک کمزوری کی وجہ سے ہی اور بڑھاپے کی وجہ سے توبہ ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو لیکن یہ کہ بین الخوف و رجا کا معاملہ رکھا ہے اس میں, کہ نہ ان کو مایوس کیا ہے اور نہ اس کی ضمانت دی ہے کہ اس کی توبہ ضرور قبول ہو جائے گی, تاکہ یہ کہ بیچ بیچ میں رہے, خوف بھی طاری رہے, تلافی کی ہر ممکن کوشش کرے, انفاق کرے, صدقہ کرے, جو حرام خوری کر کے مال جمع کیا ہے اسے جلد از جلد اللہ کے راستے میں دے کر کم سے کم اپنا دامن تو جھاڑ دے. یہ نہیں کہ جب موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہو, جیسا سورہ منافقون میں آپ کے آخر میں آیا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ نہیں کہ جب موت سر آنے آن کھڑی ہو تب انسان گڑ گڑائے, اللہ ذرا مؤخر کر دے, ذرا مجھے مہلت دے, تو میں سب کچھ تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور ہرگز مؤخر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کے اس وقت معین کو جبکہ وہ آ گئے. اب میں آخری بحث پر آ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ ایک تو ہے انفرادی گناہ, ان کے لیے انفرادی توبہ, ایک ہے اجتماعی گناہ, اجتماعی تقصیرات, اجتماعی کوتاہیاں, اجتماعی خطائیں. ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے اجتماعی توبہ لازمی ہو, جس کے لیے میں نے آج آیت آپ کو سنائی, توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سب کے سب مل کر توبہ کرو اللہ کی جناب, اے اہل ایمان اگر تم فلاح کے طالب ہو. خاص طور پر ان دنوں میں میری گفتگو کے ساتھ اس کا تعلق کس حوالے سے تھا, کہ ہم دو اعتبارات سے اللہ کی پکڑ میں آ گئے, اللہ سے وعدہ خلافی کی کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ تیرا دین اس میں قائم کرے, نہیں کیا. وعدہ خلافی کی, اس کی سزا کے طور پر نفاق ہمارے دلوں میں پڑ گیا, نفاق عملی, اور ہمارے اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. جھوٹ بولنے کی پاداش میں اور اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. وہ نفاق عملی ہے جو آج ہمیں پاکستانی معاشرے کے اوپر بالکل اس طرح لکھا نظر آ رہا ہے جیسے کہ دجال کی جو پیشن گوئیوں پر مشتمل احادیث ہے ان میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ اس کی پیشانی کے اوپر کاف پا را کفر لکھا ہوا ہوگا. اسی طرح ہمارے اس معاشرے کے پیشانی کے اوپر نفاق لکھا ہوا. دوسرے یہ کہ اب جو صورتحال پیش آ رہی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سزا کا وقت جو ہے تباہی اور ہلاکت والی. ایک تو یہ کہ ہمارے اخلاق کی قدیمت چٹ کر گئی, ایک یہ کہ اب تو وہ ہلاکت کا سامان آ گیا. اس بدترین سزا کے آثار شروع ہو چکے ہیں. کیا یلبسکم شیعاً فیذیق بعضکم بعض بعضاً، کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ٹکرا دے اور تم ایک دوسرے کی قوت ایک دوسرے پر آزماؤ، ایک دوسرے کی کلاشن کوف کی گولیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کو پھون کر رکھتے ہیں. جو کچھ ہوا کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر، دو راؤنڈ ہو چکے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے، خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ تیسرے راؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس دفعہ دونوں طرف پورا اسلحہ جو ہے وہ جمع کر کے جو ہوگا معاملہ. واللہ عالم، اللہ کرے کہ خبریں جھوٹی ہوں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن پہلے بھی تو ہو گیا نا، کوئی ہمارے اعمال ہیں؟ کوئٹے میں ہوا بلوچ اور پٹھان کے مابین، کراچی میں پٹھان اور اردو اسپیکنگ، جن میں خاص طور پہ بہاری نمایاں ہو گئے. تو یہ اصل میں اس عذاب الہی، اجتماعی عذاب جو آ رہا ہے، ان دونوں کے اعتبار سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور یہ توبہ ہوگی اجتماعی. انفرادی توبہ سے انفرادی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اجتماعی تو نہیں ہوگی. اجتماعی گناہوں کی معافی کے لیے اجتماعی توبہ لازم ہے. وہ اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ ایک بہت آسان نسخہ جو محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ ہی توبہ کر لیں، افراد سے مل کر قوم بنتی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ بہت ہی خوش آئند اور بہت آسان نسخہ تو ہے، لیکن کسی کے اختیار میں تو نہیں اور نہ ممکن ہے. یہ بھی جان لیجیے، کبھی آج تک نہیں ہوا کہ کسی معاشرے کے 100% لوگ درست ہو گئے، یہاں تک کہ خود حضور کے معاشرے کے 100% لوگ درست نہیں تھے. عین اس وقت منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ کھلے کافر ختم ہو گئے تھے جزیرہ نما عرب سے، اندر کے کافر تو موجود تھے، وہ منافقین موجود تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون. ظاہری مسلمان اندر تھے، پورے کافر. تو 100% لوگ تو کبھی نہیں ہوئے، جب وہاں نہیں ہوئے تو کہاں ہوں گے؟ اب سوچیے. چنانچہ جب حدیث میں حضور نے وہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا، اس میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ سب اسلام لے آئیں گے اور سب سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، بلکہ دو الفاظ ہیں، بعزت عزیز اور ذل ذلیل. یا تو کسی باعزت انسان کی عزت کے ساتھ ہوگا، یعنی جو اسلام لے آئے گا اس کی عزت برقرار ہے. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اور بذل ذلیل، یا ذلیل کے کمزور ہو جانے اور نیچے ہو جانے کے باعث، کہ جزیہ دے کر، جیسے کہ قرآن مجید میں آئی یوت الجزیہ تعیدوا وہم صاغرون، رہیں گے غیر مسلم لیکن وہ جزیہ دیں گے، چھوٹے ہو کر رہیں گے، نیچے ہو کر رہیں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا. تو غلبہ اسی شکل میں ہوگا. آخری وقت بھی جب آئے گا اس دنیا کا، تو غلبہ دین کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ وہاں بدی سرے سے رہے گی نہیں، وہاں کوئی شخص کافر یا غیر مسلم رہے گا نہیں، نہیں، بلکہ یہ کہ غلبہ اسلام کا ہوگا. جو اسلام لے آئیں گے صدق دل سے ان کی عزت کے ساتھ، اور جو نہیں لائیں گے ان کی ذلت کے ساتھ. بعزت عزیز اور ذل ذلیل. تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ نہ آج تک ہوا نہ ہو سکتا ہے. پھر اب طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک سوال بہت بڑا، بہت اہم. اگر انسان کے آپ نقطۂ نظر وہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، اگر تو سمجھ رہا ہے ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں واقعات، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بس ہے، چلتا ہے دنیا میں، آخر یہ قول بھی تو قرآن مجید میں نقل ہوا، لوگ وہاں بھی تھے، اس وقت بھی تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ انہی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا، ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدهر، اور ہمیں ہلاک کرنے والی شے گردش فلک کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ گردش فلک ہے، زمانے کا چکر ہے، اسی میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. ہم کسی اور ہستی کو نہیں مانتے کہ جو جلانے والی اور مارنے والی ہو، اور کسی اور زندگی کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں جی اٹھنا ہو، دونوں چیزوں کا انکار. لیکن جو شخص مانتا ہے کہ ایک ہستی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی ہے کہ جو یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امر فرما رہا ہے، جس کی مرضی کے بغیر، جس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا، تو وہ تو پھر ان حالات سے اس نصیبت پہنچے گا کہ ہم بڑے شدید خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اندر سے وہ نفاق دلوں میں پڑ چکا ہے جس نے ہمارے اخلاق اور انسانیت کا دیوانہ نکال دیا. میں تو اخلاق کی بات کیا کروں، انسانیت کا دیوانہ نکل چکا. آپ ہی کے قوم کے وہ افراد ہیں کہ نہیں، جو دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے اپنے بیمار شوہر کے لیے اپنے گھر کے برتن بیچ کر دوا لے کر آئی اور وہ قیمتی کیپسول جو ہے اس کے اندر چاک بھرا ہوا، اور اس کا دوسرا بڑا مصیبت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے نسخہ لکھا ہے، دوا وہ دی نہیں گئی، مریض پھر جا کر کہہ رہا ہے کہ صاحب فائدہ نہیں ہوا. وہ خامخا بدل رہا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور ہو سکتا ہے اسی میں اس کی موت چلی آ جائے. انسان جانوں کے ساتھ کھیلنا، کھیلنے والے کون؟ مسلمان. بہرحال یہ ہمیں اندر سے عذاب الہی ہے اور باہر سے یہ عذاب الہی جو ہے، او یل بیسکم شیعان فیوزیق بعضکم بعض بعض. اس کے لیے ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. وہ توبہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہاں بھی آج پھر جو حضرات وہاں شرکت نہیں فرماتے رہے ان کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک انفرادی توبہ کا بھی نفسیاتی تجزیہ کیجئے پہلے کہ انسان توبہ کرتا تو کیسے کرتا ہے. اس کے لیے یہ سمجھیے کہ ہمارے اندر خیر اور شر کی قوتیں موجود ہیں. نفس امارہ بھی ہے، ان نفس الامارہ بالسوء، نفس لوامہ بھی ہے، ہماری روح ملکوتی بھی ہے جو ہمیں خیر کی طرف کھینچتی ہے. ہمارے اندر ہی ہے وہ چیز. اگر آپ کے پاس کسی وقت ایک ہی روٹی ہے اور قحط کا وقت ہے اور کوئی مانگنے کے لیے آگے آئے تو آپ ایک کشمکش سے دو چار ہو جائے گی. آپ کے اندر سے کوئی چیز کہے گی کہ دو اس کو بھی، دو ایک ٹکڑا اس کو بھی دو. کوئی شے اندر ہے نا جو نیکی کی طرف ترغیب دلا رہی ہے، اور اندر ہی سے کوئی کہے گا کہ کیوں خامخواہ، تمہارے لیے کفایت نہیں کر رہی، تمہارا بھی پیٹ نہیں بھرے گا اس میں، کہاں حاتم پائی بنے ہوئے ہو. یہ سب اندر سے، باہر سے کوئی سمجھانے والا نہیں. خیر اور شر ہمارے اندر موجود ہے. اس خیر اور شر کو باہر سے تقویت حاصل ہو سکتی ہے صرف. خیر کو تقویت دینے والے ملائکہ ہیں، ان کے اوپر نزول ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یا جیسے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے بندوں کو ثابت قدم رکھو، انثبت الذین آمنوا. دوسرے یہ کہ انسانوں میں سے بھی جو خیر کی طرف بلائے، تذکیر کرے، نصیحت کرے. یہ سارا سلسلہ ارشاد کاہے کے لیے تھا کہ انسان تھے جو انسانوں کی انگلی پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلاتے تھے. تو خارج کی قوتیں بھی ہیں جو خیر کی طرف بلاتی ہیں، خارج کی قوتیں جو شر کی طرف بلاتی ہیں. وہ شیطان لعین سب سے بڑی قوت جسے قیامت تک کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے. پھر اس کی ذریت انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، من الجنۃ والناس. یہ وہ قوتیں ہیں کہ شر کی طرف بلا. لیکن اصل جو فیصلہ کن بات ہے وہ اندر کی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بڑے سے بڑا ہادی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ کے اپنے اندر ہدایت کی طلب نہ ہو. آپ بتائیے کہ سب سے بڑے ہادی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بھی کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ ہدایت دے دیں. لاکھ خواہش ہو آپ کی، آپ کے اختیار میں نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ابو طالب کی شخصیت سامنے نہ ہو تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی کس قدر حضور کے دل میں خواہش ہوگی. تصور کیجیے اس کا. وہ روایات بھی آتی ہے، کہاں تک کہا، آخری وقت تک گڑ گڑا کر کہا کہ ابا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے کلمہ شہادت کہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں. نہیں توفیق ملی. اسی طریقے سے شیطان لعین کے بارے میں کیا فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تجھے تیرے بندوں پر اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا. ورغلا لے جتنا ورغلا سکتا ہوں، سبز باغ دکھا لے جتنا دکھا سکتا ہوں، واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم برجلك بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. کل باغ دکھا لے جس طرح چاہ انہیں بردلا, لیکن اختیار نہیں ہوگا, وہ آدمی خود کرے گا. تیرے پیچھے چلنا چاہے تو پھر لے جا جہاں لے جا, فیصلہ ہمارا اپنا, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے. دل یا شکم, دل کی طرف جاتے ہو یا شکم جو ہے وہ نفس امارہ کے لیے, پیٹ پیٹ ہو فرج ہو, یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خیر اور شر کی قوتیں اندر ہیں, فیصلہ کن تو معاملہ وہی ہے. خارج میں صرف خیر کی قوتیں خیر کو تقویت پہنچا سکتی ہیں ہمارے اندرونی خیر کو, اور خارج کی شر کی قوتیں تقویت پہنچا سکتی ہیں ہمارے اندرونی شر کو. اب نمبر دو, گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, جانتا ہے کہ شراب حرام کی ہے, اللہ نے پی رہا ہے, کیوں پی رہا ہے, تجزیہ کریں گے تو اس کے اندر کا خیر اس وقت کمزور پڑ چکا ہے اور اندر کا شر غالب آ گیا ہے, تبھی تو کرے گا نا گناہ. اس کے اپنے اندر جو ہے خیر کی بازی ہر چکی, شر کی بازی جیت گئی. اب نمبر تین, توبہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی خیر کی قوتوں کو بروئے کار لا کر, خیر کے ارادے کو تقویت دے کر وہ شر پر غالب کرے گا, تبھی تو توبہ ہوگی, ورنہ تو ناممکن ہے. اگر خیر کمزور رہے شر غالب رہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ جبکہ پہلی شرط میں نے امام نبوی کے الفاظ میں آپ کو بتائی, ان یقلع عن المعصیہ, پہلی شرط یہ کہ چھوڑے اس کو معصیت کو. تو چھوڑے گا کیسے؟ چھوڑنے کا ایک ہی ممکن طریقہ ہے کہ اس کے اندر کا خیر اس کے اندر کے شر پر غالب آئے, تب وہ اس گناہ کو ترک کر سکے. تین باتیں ہوئی, اب چوتھی بات اجتماعی سطح پر بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر خیر کی قوتیں بھی ہیں, شر کی قوتیں بھی. معاشرہ بگڑتا کیوں ہے؟ کہ شر کی قوتیں غالب آ جاتی ہیں خیر کی قوتوں کے اوپر. اور اجتماعی توبہ کے لیے کیا ہوگا؟ کہ خیر کی قوتیں قوی ہوں, مجتمع ہوں, ایک طاقت بنے, اور شر کی قوتوں پر غالب آئے اور انہیں دبائیں. یہ کشمکش ہے خیر و بات, خیر و شر, اور یہ حق و باطل کی کشمکش کس کو جان لیجیے. چیست حیات دوام کشمکش انقلاب, یہ کشمکش ہے. یہ ایک معصوم سا مذہبی کانسیپٹ نہ سمجھیے اسے, توبہ یہ تو ایک بڑا ڈائنامک کانسیپٹ ہے, ایک بڑا متحرک کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ اندر کی بھی انسان کی شخصیت کی کشمکش ہے, جس میں کہ خیر غالب آئے گا, شر کو نیچے دبائے گا تو توبہ ہو سکے گی. یہ کام ہے. اب دیکھیے, اسی کے لیے جو لفظ میں پہلے استعمال کرتا رہا وہ لفظ انقلاب ہے. انقلاب کے معنی کیا ہے؟ آج میں غور کر رہا تھا تو سامنے یہ بات آئی کہ انقلاب کے معنی ہم سمجھتے ہیں بدل دینا. بدل دینا نہیں ہے, بدل جانا ہے. قاف لام با اس کا مادہ ہے اور باب انفعال, مطلب اس کا جو ہے وہ باب انفعال سے, انفعال میں کوئی شے قبول کرتا ہے خود انسان. وہی تو لفظ میں نے بولا تھا پہلے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ایک ہے فعل, ایک ہے انفعال. فعل میں آپ سے فعل صادر ہوتا ہے, انفعال میں آپ کسی فعل کو قبول کرتے. انقلاب کے معنی بدل جانا, بدل جانا, بدل دینا نہیں. بدل دینے کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے اللبا وقلب لک الامور. اے نبی, یہ منافق تو ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ آپ کے معاملات کو تلپٹ کر دیں. تو جو ریولوشن کا عام کانسیپٹ ہے تلپٹ کر دینا, وہ قلبا یقلبوں میں تو آئے گا. یقلب اللیل والنہار, اللہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے دن اور رات کو. یہ ہے تقلیب باب تفعیل سے, اور انقلاب کا جو ہے یہ مادہ یہ باب انفعال سے, بدل جانا. انقلاب اور توبہ ایک ہی ہے. توبہ کے معنی پلٹ جانا, لوٹ آنا, رجوع کرنا, واپس آنا, معصیت سے خیر کی طرف, شر سے خیر کی طرف, باطل سے حق کی طرف, معصیت سے تقویٰ کی طرف. یہ لوٹ آنا, یہ پلٹ آنا, یہی ہے توبہ. یہی ہے انقلاب. انقلاب میں بھی شخصی انقلاب اولاً ہوتا ہے، افراد پہلے بدلیں گے تو معاملہ آگے جائے گا، لیکن اجتماعی انقلاب اس طرح کبھی نہیں آتا کہ 100% افراد بدل جائیں، یہ حماقت ہے، یہ جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے اگر کوئی اس کا منتظر رہے، کبھی نہیں ہوگا. بلکہ جو بدل گئے ہوں، جنہوں نے توبہ کی ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہو، وہ مل جل کر ایک قوت بنے، بنیاد مرسوس. ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. وہ مل جل کر ایک قوت بنے، جمعیت بنے، ایک طاقت بنے، حزب اللہ بنے، ایک پارٹی بنے. خیر کی قوتوں کو نکالو کوڑوں کھدروں سے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا معاشرہ خیر سے خالی ہو چکا ہے، بدترین سے بدترین معاشرے کے اندر بھی خیر موجود ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، تھک ہار کر کونوں میں بیٹھ جاتا ہے، مایوس اور بددل ہو جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، یا شیطان اس کو ایک اور پٹی پڑھاتا ہے، اپنی اصلاح میں لگے رہو، یہ تو معاشرہ اب نہیں بدل سکتا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او یعذبہم عذابا شدیدا. کیوں خام خواہ اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، تباہ کرتے ہو اور اپنے آپ کو تھکاتے ہو ان لوگوں کو واضح نصیحت کرنے میں جن کے بارے میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اب یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہلاک کر کے رہے گا یا شدید عذاب دے کر رہے گا. یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ خیر منتشر رہے گا، نمبر ایک منتشر، نمبر دو مایوس، نمبر تین کونوں خطروں کے اندر پس پائی اختیار کرتا چلا جائے گا. اس کیفیت کو بدلنا ہوگا اگر اجتماعی توبہ لانی ہے. پہلے سے جو خیر ہے اس کو سمیٹو، اس کو جمع کرو، اسے ایک برکت پر لاؤ، اسے آرگنائز کرو، اور جتنوں کو جگا سکو جگاؤ، جتنوں کو ہوش میں لا سکو ہوش میں لاؤ، جتنوں کے اندر ان کا ذاتی خیر غالب ہو کر ان کے سر پر اوپر آ سکے کرو، اور پھر مل جل کر حزب اللہ بن جاؤ، بنیاد مرسوس بن جاؤ، ایک پارٹی بن جاؤ، ایک ڈسپلنڈ فورس بن جاؤ، ایک منظم قوت بن جاؤ. یہ جب تک نہیں ہوگا توبہ نہیں ہو سکتی. جب تک کہ تم اپنی اجتماعی قوت سے، کشمکش سے، تصادم سے اس معاشرے کے شر کو دباؤ گے نہیں. جیسے کہ حدیث مسلم شریف کی بارہا بیان ہوئی ہے، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضَلُّ الْإِيمَانِ. تم میں سے جو کوئی بھی کسی بدی کو دیکھتا ہے اس کا فرض ہے، اس کے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ فعل امر آیا ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فعل امر ہے، الامر للوجوب، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اسے طاقت سے روکے بدلے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تشویق و ترغیب تو کرے. اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے یقین نفرت رکھے. وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب دیکھیے عملاً شکل کیا ہوگی. جن لوگوں کے دلوں میں وہ احساس زیاں ابھی تک برقرار ہے، یہ آپ کا اسٹارٹنگ کیپیٹل ہے اس اجتماعی توبہ کے لیے، کیونکہ انہی کو موٹیویٹ کریں گے، انہی کو آمادہ عمل کریں گے، انہی کو متحرک کریں گے. انہی سے اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تبھی تو بات آگے بڑھے گی. تو یہ سٹارٹنگ کیپیٹل ہے. اس سے آگے اب کام کیا ہوگا، ہمت کو مجتمع کرو اور زبان سے کہنا شروع کرو کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے شریعت کی روح سے. بعض آ جاؤ، کہنا شروع کرو، یہ بھی دوسرا قدم ہو گیا. ہمت کو مجتمع کر کے کہنا بھی آسان نہیں ہوتا، مصلحتیں آڑے آتی ہیں، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں جگہ سے چندے آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، فلاں ہاتھ چومتے ہیں وہ بھیڑ چھٹ جائے گی. اس وقت تو ہاتھ چوم رہے ہیں. اگر میں نے کہا، اور یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی اچھے اور اونچے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو بیچارہ دیہات کا مولوی ہے اسے تو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے. چودھریوں کی کسی برائی کے اوپر تنقید کر کے پھر وہ وہاں رہ جائے گا. اس کے تو روٹی کھلا لے. یہ میں جو باتیں پہلے کہہ رہا تھا وہ تو شہروں کی باتیں ہیں. کس کو پسند نہیں کہ اس کے گرد لوگ ہوں, تعظیم کر رہے ہوں, اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں, اس کے ادب و احترام کا جو ہے وہ ایک منظر سامنے نظر آ رہا ہو, اس کی مذہبی سیادت جو ہے اس کا ڈنکا بج رہا ہو. لیکن اگر وہ کہے کہ سیدھے ہو جاؤ تو کیا وہ بھیڑ وہاں رہے گی؟ بھیڑ چھٹ جائے گی. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. لہذا کہنا بھی آسان نہیں. اب میں آپ سے کیا عرض کروں, ہم نے اپنی تنظیمی سطح پر یہ طے کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اب عمل کرنا ہے دین پر, تو اب یہ کہ کیا ہے پردے کے احکام, یہ صحیح معلوم ہونے چاہیے. شریعت کا تقاضا کیا معلوم ہونا چاہیے. ایک لمبی چوڑی عبارت مرتب کی, فتویٰ استفتاء بنایا, یہاں کے تقریباً تمام جو دار العلوم ہیں ان کے اندر جو افتاء کے دار الافتاء ہے ان کو بھیجا, اکثر نے تو جواب نہیں دیا. کچھ حضرات سے مل کر جا کر کہہ سن کر باتیں دی تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ماحول جو ہے وہ بات تو یہ ٹھیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن ماحول کا رنگ جو ہے یہ بات آپ کا, کہ اس کو ذرا خیال رکھو. ایک صاحب نے مجھے مشورہ بھجوایا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہنا کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو. یہ باضابطہ لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو, حالانکہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے, شریعت کا تقاضا یہ ہے. یہ ہے اصل میں کہ معاملہ جو ہے انسان کا مصلحتیں یہ آ گیا تھی, پھر تبدیلی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے, اس لیے میں نے آج اس کو ریورس گیئر میں چل رہا ہوں کہ جس کے دل میں احساس ضیاع ہے وہ بھی بہت غنیمت. معاشرے کی پستی اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ جن کے دل میں احساس بھی ہے کہیں سویا ہوا بھی اگر ہے, وہ بیدار ہو کر روب عمل نہیں آ رہا لیکن ہے کہیں ڈورمنٹ ہی ہو, اس کو بھی غنیمت سمجھ. حال تو یہاں تک ہو چکا ہے, ہم تو اس دور میں آ گئے جس کے بارے میں حضور نے خبر دی تھی, کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جبکہ تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے, نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے. صحابہ نے کہا حضور کیا ایسا ہو جائے گا؟ اب ہم قائل ڈالے کا یا رسول اللہ, ان کے لیے یہ چیز ناقابل قیاس, ناقابل گمان. حضور نے فرمایا نہیں, اس سے بھی بدتر ہوگا. وہ بدتر کیا ہوگا؟ جب تم نیکی سے روکو گے اور بدی کا حکم دو گے. وہ حال ہمارے سامنے ہے, پورے معاشرے کی قوت کتنا دھکیلتی ہے انسان کو. ذرا ایک شخص طے کر لے کہ مجھے دین پر چلنا ہے, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, پتا چل جائے کہ کس قدر مشکل ہے. جو حدیث میں الفاظ آئے تھے کہ اسلام پر کاربند رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھامنا, الفاظ ہیں. تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ غنیمت ہے, کسی میں احساس اگر ہے اس احساس کو جگاؤ, بیدار کرو, تقویت دو, اس کی حوصلہ افزائی کرو. احساس جاگ جائے تو اب اسے کہو کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر اپنے شبیر, یہ انفرادی نیکی, انفرادی تقوی, انفرادی دینداری اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. بلکہ وہ حدیث بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا, حضرت جبرائیل کی حدیث کہ حکم دیا گیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو, الٹ دو. انہوں نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلان الذی یعصک طرفتین, پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. حکم ہوا اطلبھا علیہ والہ, الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجھہ لم یتبع فی ساعۃ قط, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. لگا رہا انفرادی نیکی میں, اپنی انفرادی تقوی میں, انفرادی دینداری میں. تو ان کو متحرک کرنا, موٹیویٹ کرنا, پھر مجتمع کرنا, ایک قوت بنانا, ایک طاقت, ایک بنیاد مرسوس جو ٹکرائے, جو چیلنج کرے پھر باطل کو, جو چیلنج کرے کہ نہیں ہونے دیں گے, جیتے جی نہیں ہونے دیں گے, ہماری لاشوں پر ہو سکے گا اللہ کے حدود کی یہ پامالی کا معاملہ نہیں ہونے دیں گے. یہ آخری مرحلہ ہے جس کے لیے لفظ جہاد بالید آیا ہے. یہ حدیث تو میں آپ کو سنائی چکا, دوسری حدیث میں سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی فی امته من قبلی الا کان له حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره. اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت کی طرح بھی کسی رسول اور نبی کو مبعوث فرمایا اس میں اس کے کچھ حواری ہوتے تھے، ساتھی ہوتے تھے، جانصار ہوتے تھے، دست و بازو ہوتے تھے، صحابی ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اسی کے راستے پر چلتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ان کی دو شانیں تھیں کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. اب اس کے بعد فرمایا آپ نے فمن جاہدہم بیدہی فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے اپنی زبان سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے اپنے دل سے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو وہ جہاد بالید کا مرحلہ جو ہے وہ آئے گا، اور خیر کی قوتیں مجتمع ہو کر شر کی قوتوں پر غالب آئیں گی تو اجتماعی توبہ ہوگی. ورنہ آپ یہ نہ سمجھیے میرے واقع کا مطلب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی انفرادی توبہ کر لو، اس سے آپ کا یہ عذاب چل جائے گا. نہیں، ہرگز نہیں. انفرادی گناہوں کی توبہ انفرادی ہے، اجتماعی تقصیرات اور خطاؤں کی توبہ اجتماعی ہے. اس کے لوازم، اس کے شرائط یہ ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور انہی کو دوسرے عنوان دیجئے تو وہی اسلامی انقلاب ہے، اس کا انقلابی عمل ہے. اور کس چیز کا نام ہے؟ بدل جانا، معاشرے کو بدل دینا، حالت کو تبدیل کر دینا. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی وہ اجتماعی توبہ کا حق ادا نہیں ہوگا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اولاً ہم خود انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ پر توبہ کریں، اور اس توبہ کی وہ شرائط ساری ہمارے سامنے. پھر ہم کونو مع الصادقین، یہ توابین جو ہے یہ جمع ہو جائے، مجتمع ہو جائے، منظم ہو جائے، ایک اجتماعی قوت بن کر، اور وہ پھر باطل کو چیلنج کرے، شر کے خلاف میدان میں آئے. اور اللہ کرے توفیق اس کی شامل حال ہو اور اس کی طرف سے ہم پر نظر کرم ہو تو وہ ہماری انفرادی توبہ کو بھی قبول فرمائے اور ہماری اجتماعی توبہ کو بھی قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.